بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ الصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایم اے اسلامیات جامعہ کراچی کی پارٹ نمبر ایک کی کتاب تاریخ و فقہ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف ڈاکٹر فضل احمد ہیں۔ یہ کتاب الصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 11 سنتے ہیں۔ عقلی حیثیت۔ جب یہ معلوم ہوا کہ برتھ کنٹرول اسلامی اصولوں کے خلاف ہے تو عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ بحث کو یہیں ختم کر دیا جائے، کیونکہ اسلام ایک ہمہ گیر مذہب ہے۔ اس کے اصولوں کو کسی بشری ذہنیت نے جنم نہیں دیا، بلکہ مالک الملک الملکوت کے بنائے ہوئے ہیں، جس کا علم ہر ہر چیز پر محیط ہے۔ اس کے تمام احکام عقل سلیم کے عین مطابق اور بڑی و کیک حکمتوں پر مبنی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اسلام کا کوئی نظریہ ایسا نہیں جو عقل و خرد کے کسی صحیح تقاضے سے ٹکرایا ہو۔ اس کے لیے جب اسلام کا ایک حکم معلوم ہوا تو ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو گیا کہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ لیکن جو لوگ بے عقلی سے عقل اور شرع میں تفاوت سمجھتے ہیں، ان کی اطمینان خاطر کے لیے مناسب ہے کہ زیر بحث تحریک کو خالص عقل کے میزان میں بھی پڑھ لیا جائے۔ نمبر ایک، اس دنیا کے معرض و وجود میں آنے والی ہر چیز پر ایک سرسری نظر ڈالیں تو یہ بات بخوبی آشکار ہو جائے گی کہ ہمیشہ ضروریات کی مناسبت سے پیداوار کی رفتار وہی ہے۔ جیسے جیسے ضرورتیں سامنے آتی رہیں، ویسے ہی اسباب اور سہولتیں پیدا ہوتی رہیں۔ جب اس روئے زمین پر کھانے پینے والے کم تھے تو اشیاء خور و نوش بھی اس نسبت سے کم تھے۔ جب انسانوں کی آبادی زمین کے ایک محدود رقبے میں تھی تو مواصلات کے لیے سائیکل تک کی ضرورت نہ تھی۔ اس لیے اس وقت نہ یہ ہوائی جہاز اور بحری جہاز تھے، نہ ریل اور موٹر کاریں۔ اس وقت کے لوگ اگر یہ سوچ کر برتھ کنٹرول کرنے لگتے کہ آبادی زور زور سے بڑھتی جا رہی ہے اور وسائل معاش محدود نہ ہیں، نہ اس وقت کھانے پینے کا اتنا سامان ہے تمام بڑھتی ہوئی آبادی کا پیٹ بھر سکے، اور نہ کوئی سفر کا ذریعہ ہے جس سے قطع منازل کا کام لیا جائے، اگر اضافہ آبادی کی روک تھام نہ کی گئی تو اندیشہ ہے کہ تمام عالم انسانیت ایک عظیم مصیبت اور تنگی میں گرفتار ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں ضبط تولید کرنا چاہیے۔ تو ہزاروں سال پہلے دنیا کا وجود ختم ہو جاتا، لیکن انہوں نے یہ غلطی نہیں کی، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آبادی بڑھے گی تو اسے بڑھانے والا تنگی معاش سے بھی اسے بچائے گا اور ان کی ضروریات پوری فرمائے گا۔ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ نسل انسانی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بھی بڑھتی رہیں، وسائل معاش میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ بہرکیف عادت اللہ ہمیشہ سے اسی طرح جاری ہے کہ جیسے جیسی ضرورتیں سامنے آتی ہیں ویسے ہی انہیں رفع کرنے کا سامان کیا جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ جس چیز کا وجود دنیا اور اس میں بسنے والے کے لیے بے ضرورت ہو جاتا ہے، مالک الملک اس کو بہت کم اور بسا اوقات معدوم کر دیتا ہے۔ بڑی واضح مثال ہے کہ جب وسائل سفر میں ہوائی اور بحری جہاز، ریلیں اور موٹریں ایجاد نہ ہوئی تھیں، تمام دنیا میں رہنے والوں کے سفر گھوڑوں پر طے ہوتے تھے۔ لیکن جب ان چیزوں نے گھوڑوں کی جگہ کو زیادہ بہتر طریقے سے پر کر دیا تو ان کی اہمیت ختم ہوتی گئی جو پہلے تھی۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے اس کثرت کے ساتھ انہیں استعمال کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اب حساب کا تقاضا تو یہ تھا کہ آج گھوڑے گلی کو چوں میں کتے بلیوں کی طرح گھومتے کرتے، اور ادنی درجات کی بات یہ تھی کہ ان کی قیمت میں بڑی نمایاں کمی ہو جاتی۔ لیکن واقعہ کیا ہے، گھوڑوں کی تعداد میں اضافہ تو الگ رہا، حیرت انگیز کمی ہوتی گئی اور قیمت میں کمی تو درکنار نمایاں اضافہ ہو گیا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، آنکھوں دیکھی بات ہے کہ ہندوستان میں پہلے گائے کا ذبیحہ قانوناً جائز تھا۔ ہر روز لاکھوں گائے ذبح ہوتی تھیں، چند سالوں سے گائے ذبح کرنا قانونی جرم قرار دے دیا گیا اور ان کی اتنی بڑی تعداد اور وزانہ بچتی رہی۔ حساب لگایا جائے تو اس کی روح سے آج ہندوستان میں انسانوں کی تعداد کے قریب قریب گائیں ہونی چاہیے، لیکن کیا کسی نے دیکھا کہ وہاں ان کی اتنی افراد ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو قادر متعلق کے وہ قوانین ہیں جن تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہوش و خرد خواب جواب دے دیتے ہیں، حساب و کتاب کی زماں گنگ ہو جاتی ہے۔ مصرت کے ان بحر القول قوانین میں حساب و کتاب قدم بھر ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس لیے یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ اضافہ آبادی معاشی تنگی پر منطبع ہوگا؟ بلکہ جب آبادی بڑھے گی تو قادر متعلق وسائل رزق میں وسیعت عطا کریں گے، جیسا کہ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اس محدود رقبہ زمین میں اپنی مخلوق کیے بے شمار انواع پیدا کی ہیں، جن میں سے ہر ایک میں توالد تو تناسل کی ایسی زبردست قوت ہے کہ اگر صرف ایک ہی نوع بلکہ بعض انواع کے صرف ایک جوڑے کی نسل کو پوری قوت سے بڑھنے دیں تو ایک قلیل مدت میں تمام روئے زمین صرف اسی نسل سے پٹ جائے اور کسی دوسری نسل کے لیے ایک ذرہ برابر گنجائش باقی نہ رہے۔ مثلا اسٹار مچھلی 20 کروڑ انڈے دیتی ہیں، اگر اس کے صرف ایک فرد کو اپنی پوری نسل بڑھانے کا موقع میسر آ جائے تو تیسری چوتھی پشت تک دنیا کے تمام سمندر اس سے لب لب بھر جائیں اور ان میں پانی کی ایک قطرے کی بھی گنجائش نہ رہے۔ مگر وہ کون ہے جو ان نسلوں کو اپنی مقررہ حدود سے آگے نہیں بڑھنے دیتا؟ یقیناً وہ ہماری سائنٹیفک کوششیں نہیں بلکہ خدا کی حکمت ہے۔ تو جس طرح خدا نے اپنی حکمت سے ان نسلوں میں ایسا اضافہ نہیں ہونے دیا جو ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دے، بینا اسی طرح اس کی حکمت نسل انسان پر بھی حاوی ہے۔ ہمیشہ سے اسی حکمت کے مطابق عمل ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوگا، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ قدرت کے ان کاموں میں دخل اندازی کے مرتکب ہوں۔ نمبر دو، دوسرا یہ کہ ضبط تولید خواہ کسی طرح کیا جائے بہر صورت ایک غیر فطری عمل ہے، کیونکہ عورت اور مرد کے درمیان ازدواجی تعلق قائم کرنے سے فطرت کا اصل مقصد بقائنو ہے، جو خصوصیت سے عورت کے جسمانی نظام اور اس کی تدریجی تغیرات پر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے جسمانی مشینری بنانے کا منشا صرف یہ ہے کہ وہ بقایا نو کی خدمت انجام دے، وہ جب اپنے شباب کو پہنچتی ہے تو ماہواری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو ہر ماہ اسے استقرار حمل کے لیے تیار کرتا رہتا ہے۔ پھر جب نطفہ قرار پاتا ہے تو اس کے جسمانی نظام میں ایک انقلاب آ جاتا ہے، ہونے والے بچے کا مفاد اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اس کی قوت کا صرف اتنا حصہ اس کے لیے چھوڑا جاتا ہے جتنا اس کی زندگی کے لیے ناگیز ہے، بقیہ تمام قوت بچے کی نشونما پر صرف ہوتی ہے۔ یہی چیز عورت کی فطرت میں ممتا، احسار، رحم اور محبت کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ واضح حمل کے بعد عورت کے جسم میں ایک دوسرا انقلاب رونما ہوتا ہے جو اسے دودھ پلانے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس زسانہ میں غدوہ رضاعت ماں کے خون سے بہتر اجزاء جذب کر کے بچے کے لیے دودھ فراہم کرتے ہیں، اور اس مرحلے پر بھی فطرت عورت کو ذاتی مفاد پر نوعی مفاد کی ترجیح دینے کا سبق دیتی ہے۔ مدت رضاعت کے بعد قدرت کی طرف سے اسے استقرار حمل پر تیار کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ اس اہم خدمت کی اہل رہتی ہیں، اور جہاں سن یا سین شروع ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کا حسن و جمال ختم ہونے لگتا ہے، جاذبیت کا فوری ہو جاتی ہے، شگفتگی اور جولانی طبع پر زوال آ جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے بڑھاپے، جسمانی تکلیفوں اور نفسانی افسردگیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کی تان موت ہی پر جا ٹوٹتی ہے۔ اس تشریح سے واضح ہو گیا کہ عورت کی زندگی کا سب سے بہتر زمانہ وہی ہے جس میں وہ ایک اہم نوعی خدمت کے لیے جیتی ہے، اور جب وہ اپنے لیے جیتی ہے تو بری طرح جیتی ہے، تو گویا اس کی تخلیق اور ازدواجی تعلق سے فطرت کا مقصد بقائے نو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فطرت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان آئلی زندگی اختیار کر کے تمدن کی بنیاد رکھے، کیونکہ ازدواجی تعلق سے اولاد اور ایک گھریلو ماحول پیدا ہوتا ہے، پھر اس خانگی ماحول سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا، اس طرح گھر سے خاندان اور خاندان سے قبیلہ بنتے ہیں، اور اسی بنیاد پر تمدن کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اس لیے فطرت نے مرد و عورت کے آئلی رشتے میں جو کشش اور لذت پیدا کی ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ انسان اپنی طبی خواہش سے ان کا مقاصد کو پورا کرے، لیکن جو شخص اس لذت کو تو حاصل کرتا ہے مگر اس مقصد کو پورا نہیں کرتا جس کے معاوضے میں اسے لذت حاصل ہوئی ہے، تو اس کی مثال بالکل اس خادم کی طرح ہے جو معاوضہ تو پورا لے مگر خدمت سے انکار کر دے۔ کیا ایسے خادم سزا دینے کے لائق ہیں؟ لائق نہیں۔ جس طرح یہ خادم سزا دینے کے قابل ہیں، اسی طرح وہ انسان بھی مجرم ہے جو لذت حاصل کرنا چاہتا ہے مگر ان مقاصد کو پورا نہیں کرتا جن کے لیے بدل فطرت نے اسے لذت سے بہرہ اندوز کیا ہے۔ فطرت اس شخص کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑ سکتی جو اس کی حکم عدلی یا اس سے غداری پر آمادہ ہو، اس لیے لا محالہ اسے نقصانات پہنچے چاہیے۔ واقعات اس عقلی نتیجہ کی تائید میں ہے، حقیقتاً اس عمل سے انفرادی اور اجتماعی نقصانات ہوتے ہیں۔ چند نقصانات ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ جسمانی نقصانات، ضبط و ولادت سے عورت اور مرد دونوں کی جسمانی اور نفسانی صحت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ عورت کے بارے میں تو پہلے لکھا جا چکا ہے، چونکہ عورت کا تمام جسمانی نظام بقائنو کا اہم رول ادا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے جب تک وہ اس خدمت کے قابل رہتی ہے ٹھیک رہتی ہے، لیکن جو ہی اس کی خدمت میں فرق آتا ہے ساتھ ہی ساتھ حسن و جمال، شگفتگی اور جولانی طبع پر بھی زوال آتا ہے۔ مرد کی کیفیت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں، کیونکہ اس کے جسم کی بناوٹ بھی ذاتی مفاد پر نوعی مفاد کو ترجیح دی گئی ہے۔ مرد کے جسم میں اس کے سنے غدے سیکسول گلینڈز سب سے زیادہ اہم خدمات انجام دیتے ہیں۔ یہ غدے مرد کے جسم میں صرف قوت تولید بہم پہنچا کر اپنا کام ختم نہیں کر دیتے، بلکہ انسانوں کو وہ مالیات ہارمون بھی عطا کرتے ہیں جس کے زیر اثر جسم پر بال پیدا ہو جاتے ہیں، عضلات میں طاقت اور توانائی آ جاتی ہے، ڈھانچے کی ہڈیاں سخت اور مضبوط ہو جاتی ہیں، اور جسم کے دوسرے اعضاء بھی بالیدگی اور پختگی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نفسیاتی تغیر واقع ہوتا ہے اور مرد میں عقل و تمیز اور شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ طاقت و توانائی، تازگی اور انبساط مرد کے اس دور کا خاصہ ہے جس میں وہ توالد و تناسل کے قابل ہوتا ہے۔ پھر جوں جوں اس کے قواعد تناسل میں اضمحلال طاری ہوتا ہے، اسی نسبت سے اس کی توانائی اور تازگی میں فرق پڑتا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب اس نوعی خدمت کے بالکل قابل نہیں رہتا تو وہی دور اس کے بڑھاپے کا ہوتا ہے، جس میں اس کی قوت جواب دے دیتی ہے، حوصلے پست اور ولولے مردہ ہو جاتے ہیں۔ نئی خدمت کی استعداد کا ختم ہو جانا فی الحقیقت اس کے لیے موت کا پیغام ہے۔ اس تشریح سے واضح ہو گیا کہ نر و مادہ کی عین فطرت اولاد پیدا کرنے کا تقاضا کرتی ہے، اور سنئی غدوں کا جسمانی اور ذہنی قوتوں پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ جب انسان ازدواجی تعلق سے صرف لذت کو پیش نظر رکھے گا اور اس مقصد کو پورا کرنے سے انکار کرے گا تو جس کی طلب اس کی رگ گوپے میں خون حیات بن کر دوڑتی ہے، تو ممکن نہیں کہ عصبی نظام اور سنئی غدوں کے عمل پر اس حرکت کے برے اثرات مرتب نہ ہوں۔ خانگی تعلقات پر ضبط ولادت کا اثر۔ دوسرا اہم نقصان جو اس فعل کی بدولت پیش آئے گا یہ ہے کہ استقرار حمل سے بے فکر ہو کر شہوانی جذبات حد اعتدال سے بڑھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ اولاد ماں باپ کے درمیان تعلق قائم رکھنے میں ایک مضبوط کڑی ہوتی ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کی دیکھ بھال میں ماں باپ کی شرکت ان کے درمیان محبت قائم رکھنے میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے، اور جب اولاد ہی نہ رہے تو ان کے تعلق کی نوعیت عام جانوروں میں نر و مادہ کے درمیان باہمی تعلق سے زیادہ بلند مقصد نہیں رہتی، اس لیے دونوں کے درمیان کوئی مضبوط و مستحکم رشتہ پیدا نہیں ہو سکتا، صرف وہمی حیوانی تعلق باقی رہ جاتا ہے، اور اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں ایک دوسرے کو چھوڑ دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر باہمی ناچاکیاں اور طلاق اس فعل کا لازمی نتیجہ ہونی چاہیے۔ اخلاقی نقصانات، ضبط و ولادت کا اخلاق پر بھی بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ سب سے زیادہ واضح بات یہ ہے کہ اب تک بھی لوگ خاندان اور سوسائٹی میں بدنامی سے خوف کھاتے ہیں، لیکن جب برتھ کنٹرول کے طریقے عام ہو جائیں گے تو زنا کی راہ سے ایک زبردست چٹان ہٹ جائے گی، اور یہ شجرہ خبیثہ خوب پروان چڑھے گا۔ لذت پرستی اور نفس کی بندگی حد سے زیادہ بڑھے گی، اور اس سے ایک عام اخلاقی گراوٹ دباؤ عام کی طرح پھیلے گی اور جنسی جرائم بڑھیں گے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ انسان میں کردار کی بہت سی خصوصیت پیدا کرنے میں اولاد کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ والدین تو اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ضبط نفس، کفایت، شعاری، سنجیدگی، اثار، عاقبت اندیشی جیسے خصائل حمیدہ اولاد کی پرورش سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ضبط ولادت ان تمام اخلاقی اصاف کی راہ مار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی تربیت میں صرف والدین ہی کار فرما نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں۔ ان کا آپس میں رہنا سہنا، ملنا ساری محبت، اخوت اور دوستی کے جذبات پیدا کرتا ہے، جسے بچے کو اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیلنے کودنے اور دوسرے معاملات کا موقع نہیں ملتا۔ وہ بہت سے اعلی اخلاق خصائص سے محروم رہ جاتا ہے۔ قومی اور اجتماعی نقصانات، اب ایک نظر ان نقصانات پر بھی ڈال لیجئے جو پوری قوم کو ضبط تولید کی بدولت بھگتنے پڑتے ہیں۔ ہر مرتبہ جب مرد اول ملتے ہیں تو مرد کے جسم سے لاکھوں جراثیم حیات عورت کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، عورت کے جسم سے لاکھوں وشنی خلے ایکس سیل نکل کر ان جراثیم سے ملنے کے لیے بڑھتے ہیں. ان جراثیم اور خلایا میں سے ہر ایک علیحدہ نسلی اور شخصی خصائل کا ہوتا ہے. ان میں عقل مند ذہین اور بہادر بھی ہوتے ہیں اور انہی میں احمق کن ذہن اور بزدل بھی. انسان کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ کسی خصوصیت کے خاص جرثوم میں کو کسی ایک خصوصیت رکھنے والے خلے سے ملا کر ایک مخصوص قسم کا انسان پیدا کر دے. اس لیے بہت ممکن ہے کہ ضبط ولادت پر عمل کرنے والا انسان اپنی قوم میں ایک بہترین مدبر جنرل یا حکیم کی پیدائش کو روکنے کا موجب ہو اور اسے اپنی حد و اختیار سے تجاوز کرنے کی سزا فطرت کی طرف سے یہ ملے کہ اس کی نسل میں بیوقوف، غدہ، بزدل اور خودغرض قسم کے لوگ پیدا ہوں. بالخصوص یہ بیجا مداخلت عام ہو جائے تو وہ یقیناً قتل رجال کے خطرے میں مبتلا کرے گی. ضبط ولادت سے جس قوم کی آبادی گھٹ جائے وہ ہر وقت تباہی کے کنارے پر ہوتی ہے. اگر اس میں کبھی جنگ چھڑ جائے یا وبائی مرض پھیل جائے یا کوئی اور حادثہ رونما ہو جائے تو آدمیوں کا ایک ایسا قحط پیدا ہوگا جس کے بعد اس قوم کا پنپنا مشکل ہو جائے گا. پھر ضبط ولادت کی روح سے عوام میں ایک خود غرضانہ ذہنیت پیدا ہو جائے گی. ہر شخص اپنی ذاتی اعراض کے پیش نظر یہ فیصلہ کرے گا کہ اسے کتنی اولاد کی ضرورت ہے. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ ملک و قوم تعداد افراد کے لحاظ سے کس حال میں ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک کی آبادی کم ہوئی تو بوقت ضرورت بڑھائے نہ بڑھ سکے گی. پرائز بانڈ. اسلامی نظام اس بنیادی تصور پر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ اس پوری کائنات کا خالق ہے. اسی نے انسان کی تخلیق کی، اسی نے ہر موجود چیز کو وجود بخشا، زمین میں ان کے لیے جو رزق اور اسباب و وسائل رکھے انہیں حاصل کرنے کی قدرت دی، اور اس کے بدلے میں ان پر ایک شرط عائد کی اور ان سے ایک عہد لیا، انہیں اس وسیع و عریض زمین پر آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہیں کرتے پھریں، انہیں خلافت دی تو اس کی حدود کا دائرہ بھی کھینچ دیا، انہیں اس شرط پر خلیفہ بنایا کہ ان کی خلافت خدا کے نظام کے مطابق ہوگی، ان کے معاملات، اخلاق، عبادات سب شریعت کے موافق ہوں گے. اس عہد کی ایک شک یہ بھی تھی کہ خدا پر ایمان رکھنے والے باہم ایک دوسرے کی کفالت کرتے رہیں گے. وہ اللہ کے عطا کردہ رزق سے انتفاع اس باہمی کفالت کی بنیاد پر کریں گے، اشتراکیت کے اصول پر نہیں جیسا کہ مار کسی کہتی ہے، بلکہ محدود و انفرادی ملکیت کے اصول پر. جس شخص کو اللہ نے وصیت دی وہ تنگ دست اور محتاج کو دے. ہر شخص اپنی طاقت اور استعداد کے مطابق کام کرے، کوئی اپنی کسی بھائی یا جماعت پر بوجھ نہ بنے. اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ وہ اپنے مال کی بڑھوتری میں ایسے وسائل اختیار کر سکتے ہیں جن سے دوسروں کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچے. وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے جن سے خدا کے بندوں کو روزی ملنے میں دشواری یا تعطل پیدا ہو اور مال چند ہاتھوں میں گھومتا رہے. ان پر نیت اور عمل کو طہارت بھی لازمی ہے. ان کے وسائل پاکیزہ اور مقاصد نیک ہونے چاہیے. مال کی افزائش میں ان پر جو اخلاقی قواعدگی ہیں ان میں یہ ہے کہ کسی فرد کا دل نہ دکھے، کسی جماعت کو تکلیف نہ پہنچے. ان سب چیزوں کی بنیاد وہی ایک تصور ہے جو ہر جگہ کار فرما ہے، اور وہ عہد ہے جو اس کے تمام تصرفات کے بارے میں تھا. جب اسے اس وسیع و عریض ملک میں خلافت بخشی گئی تھی، انسان نے حصول مال کے وسائل کے لیے جن فاسد طریقوں کو اپنایا ہے ان میں سے ایک طریقہ انعامی بانڈ پر رقم لینا بھی ہے، جو کہ سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے. سود ایک ایسا عمل ہے جو تصور ایمانی کی بنیادی یکسر منہدم کر دیتا ہے. یہ نظام ایک دوسرے تصور پر قائم ہے، ایسا تصور جس میں خدا کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. اس لیے اس نظام میں خدا نے بنی نوع انسان کو زندگی کے جس راستے پر چلنے کو کہا تھا اور جو مقاصد و اخلاق ان کے لیے تجویز کیے تھے ان کی رعایت نہیں رکھی گئی. اس کی ابتدا ہی اس بنیاد پر ہے کہ اللہ کی مشیت اور انسانی زندگی کی درمیان کوئی تعلق نہیں. انسان ہی اس زمین کا آقا و مالک ہے، وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کا پابند نہیں اور نہ ہی وہ احکامات خداوندی کی پیروی کا پابند ہے. پھر انسان حصول مال کے وسائل کے لیے آزاد ہے اور افزائش کے لیے جو طریقہ چاہے اختیار کر سکتا ہے، جسے ہو سکتا ہے اپنا بیلنس بڑھاتا ہے. کبھی کبھی ایسے قانون وضع کیے گئے ہیں جو اس کی آزادی کی حد مقرر کر دیتے ہیں. مثلا منافع کی ایک شرط قائم کر دی گئی لوٹ مار دغابازی سے مال کے بڑھوتری کے ذرائع اپنائے گئے۔ یہ لوگ صرف مالی پر قابض نہیں بلکہ ان کا بڑا اثر ورسوخ ہوتا ہے۔ ان کے ہاں مذہب اور اخلاقات یکسر تصور ہی نہیں بلکہ وہ اپنے اثر سو کی وجہ سے لوگوں میں ایسے انکار اور تصورات پھیلاتے رہتے ہیں جس سے وہ اور زیادہ ان کا استحصال کر سکیں۔ اپنے اثر و نفوذ کی بنا پر اخبارات، کتب، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور تعلیم گاہوں اور تمام تر وسائل، نشر و اشاعت اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے مسکین لوگوں کے دل و دماغ میں، جن کا وہ سودی نظام کی آڑ میں خون پی رہی ہے، یہ بات بیٹھا دینا چاہتے ہیں کہ سودی نظام ہی طبی نظام ہے اور صرف اسی نظام کی بنا پر اقتصادی ترقی ممکن ہے۔ ان کے پاس صرف اخلاقی اور خیالی نظریات میں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ان نظریات پر اقتصادی نظام قائم کیا جائے تو پورا اقتصادی نظام ہی بگڑ جائے۔ ان کی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر وہ لوگ بھی خود اس نظام کے مظالم کا شکار ہو رہے ہیں۔ سودی کاروبار پر تنقید کرنے والوں کا مضحکہ اڑاتے ہیں۔ مبادیات کو بیان کرنے کے بعد اب مقاصد کی طرف آیا جاتا ہے۔ انعامی بانڈز کی ابتدا، جو کہ 10 روپیہ یا زیادہ کے رسید نمبر والی پرچی سے ہوتی ہے، اگر اسی رسید نمبر پر انعام آ گیا تو اچھا، ورنہ اسی پرچی کے دکھانے پر بینک اس رسید کی قیمت واپس دے دیتا ہے۔ جو آدمی بھی بانڈ لیتا ہے ان میں ہر ایک کی اصل رقم پر بے حساب بانڈز کے سود لگایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بجائے اس کے کہ ہر شخص کی رقم کا سود اس کو دے دیں، وہ سب کے سود کو قراندازی کے بعد جس شخص کا نام نکل آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں۔ انعامی بانڈ کی رسید سند ہوتی ہے، اس مال کو جمع کرایا ہے، لہذا اس کا وہی حکم ہے جو جمع شدہ مال کا حکم ہے۔ یعنی جس طرح 10 روپے کے ایک نوٹ کے ایک ایک کے 10 نوٹ سے خریدنا اور فروغ کرنا جائز ہے، اسی طرح 10 روپے کے بانڈ 10 روپے سے خریدنا اور فروغ کرنا جائز ہے۔ البتہ کمی زیادتی کے ساتھ جس طرح روپے کی خرید و فروخت جائز نہیں، اسی طرح بانڈز کی بھی کسی زیادتی کے ساتھ خرید و فروخت جائز نہیں۔ بانڈز لینے والا شخص کی حیثیت نہ بائے کی ہے، نہ مشتری کی، نہ مودک کی، بلکہ اس کی حیثیت مقرض کی ہے۔ بانڈ لینے والے کے قرض پر انعام کے نام سے دی جانے والی رقم کل قرض جو نفن فہوا ربوا کے تحت سود ہے، کسی شے کا نام تبدیل کر دینے سے اس کی حقیقت نہیں بدل جاتی، اس لیے رقم سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ اس کا نام انعام رکھ دیے جانے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گی۔ پھر جن 20 آدمیوں کو اصل سے زائد رقم دی جاتی ہے وہ تو سود لینے کی وجہ سے حرام کے مرتکب ہوں گے، اور باقی 7 آدمی جن کا قراندازی میں نام نہیں نکلتا وہ بھی سود حاصل کرنے کی نیت سے رقم جمع کرانے پر گناہگار ہوں گے، اور اسکیم چلانے والا شخص بھی مرتکب حرام ہوگا، کیونکہ حدیث میں سود کھانے والا اور کھلانے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ لہذا یہ اسکیم حرام اور ناجائز ہے۔ چونکہ اس حکیم میں راس المال کی ہلاکت کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لہذا اس کو حقیقی قمار جوا تو نہیں کہہ سکتے، البتہ صورت قمار کہہ سکتے ہیں، کیونکہ راس المال کے سود کو داؤ پر لگایا جاتا ہے۔ حکومت نے بانڈ کی شکل میں ایک اور اسکیم چلائی تھی جس کے ذریعے 10 سال میں رقم دگنی ہو جاتی ہے، یہ بھی شرعاً جائز نہیں کیونکہ اس میں بھی سود ہے، اور جب تک اس اسکیم کے طریقہ کار میں اسلامی اصولوں کے مطابق ترمیم نہیں ہوتی اس میں شرکت جائز نہیں۔ یہ اصل رقم حکومت کے ذمہ دار قرض ہے، اس اصل پر اس پوری مدت کی زکوٰۃ واجب ہوگی جتنی مدت تک یہ رقم حکومت کے ذمہ رہی، البتہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی رقم وصول ہونے کے بعد ضروری ہوگی۔ وصول ہونے سے پہلے ضروری نہیں، وصول کے بعد گزشتہ سب برسوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ انعامی بانڈز کی رقم اگر غلطی سے وصول کر لی تو حرام مال سے جان چھڑانے کی نیت سے اس رقم کا ہر ایسے شخص کو مالک اور قابض بنا دینا درست ہے جو زکوٰۃ اور مستحق ہو، اور جو زکوٰۃ لینے کا مستحق نہ ہو اس کو یہ رقم دینا جائز نہیں۔ بیمہ انگریزی انشور کا ترجمہ ہے، جس کے معنی لختہ یقین دہانی کے ہیں۔ چونکہ کمپنی بیمہ کرانے والے کو مستقبل کے بعض خطرات سے حفاظت اور بعض نقصانات کی ترافی کی یقین دہانی کر دیتی ہے، اس لیے اسے انشورنس کمپنی کہتے ہیں۔ یہ ایک معاملہ ہے جو بیمہ کے طالب اور بیمہ کمپنی کے درمیان ہوتا ہے، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بیمہ کمپنی، جس میں بہت سے سرمایہ دار شریک ہوتے ہیں، اسی طرح جس طرح تجارتی کمپنیاں ہوتی ہیں، بیمہ کے طالب سے ایک معینہ رقم بالا ایک ساتھ وصول کرتی رہتی ہے، اور ایک معینہ مدت کے بعد رقم اسے یا اس کے پسماندگان کو حسب شرائط واپس کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک مقررہ شرح فیصد کے حساب سے کچھ مزید رقم بطور سود دیتی ہے، گو اس رقم کا نام اس کی اصطلاح میں ربایہ سود نہیں بلکہ بونس یعنی منافع ہے۔ کمپنی کا مقصد اس رقم کے جمع کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اسے دوسرے لوگوں کے بطور قرض دے کر ان سے اعلیٰ شرح پر سود حاصل کرے، یا کسی تجارتی کام میں لگا کر، یا کوئی جائیداد خرید کر اس سے منافع حاصل کرے۔ اس کے شرکا اپنی ذاتی رقم خرچ کیے بغیر کثیر رقم بصورت سود یا منافع حاصل کرتے، اور اسی سود یا منافع میں سے بیمہ دار کو ایک حصہ دے دیتے ہیں۔ ممکن ہے کسی درجے میں ان لوگوں کا مقصد مصیبت زیادہ یا پریشان افراد کی امداد بھی ہو، لیکن اصل مقصد وہی ہوتا ہے جو اوپر عرض کیا گیا ہے۔ مگر یہ بحث بے ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی اثر نفس مسئلے پر نہیں پڑتا۔ بیمہ کرانے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا سرمایہ محفوظ رہے اور اس میں اضافہ بھی ہو، اس کے علاوہ اس کے پسماندگان کو امداد و اعانت حاصل ہو، یا ناگہانی حادثات کی صورت میں اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ بیمہ کی تین قسمیں ہیں: الف زندگی کا بیمہ، بے املاک کا بیمہ، جیم ذمہ داری کا بیمہ۔ الف زندگی کا بیمہ، اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بیمہ کمپنی اپنے ڈاکٹر کے ذریعے سے بیمہ کے طالب کا معائنہ کراتی ہے، اور ڈاکٹر اس کا جسمانی حالت دیکھ کر اندازہ کرتا ہے کہ اگر کوئی ناگہانی آفت پیش نہ آئی تو یہ شخص اتنے سال، مثلاً 20 سال زندہ رہ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ پر کمپنی 20 سال کے لیے اس کو زندگی کا بیمہ کر لیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیمہ کے لیے ایک رقم مابین طالب و کمپنی مقرر ہو جاتی ہے، جو بالاقساط بیمہ دار کمپنی کو ادا کرتا ہے، اور ایک معینہ مدت تک جب وہ پوری رقم ادا کر دیتا ہے تو بیمہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر بیمہ دار اتنی مدت کے بعد انتقال کر جاتا ہے جس کا اندازہ کمپنی کے ڈاکٹر نے کیا تھا، تو کمپنی اس کے پسماندگان میں سے جسے وہ نامز کر دے، یا اگر نامز نہ کرے تو اس کے قانونی ورثہ کو وہ جمع شدہ رقم ما کچھ مزید کے، جس کو بونس کہتے ہیں، یکمشت ادا کر دیتی ہے۔ اگر وہ مدت مذکورہ سے پہلے مس جائے، خواتبی موت سے یا کسی حادثے وغیرہ سے، تو بھی کمپنی اس کی پسماندگان کو حسب تفصیل مذکورہ پوری رقم ما کچھ زائد رقم کے ادا کرتی ہے، مگر اس صورت میں شرح منافع زائد ہوتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص مدت مذکور کے بعد بھی زندہ رہے، اس شکل میں بھی اسے رقم ما منافع واپس ملتی ہے، مگر شرح منافع کم ہوتی ہے۔ زندگی کا بیمہ تو پورے جسم کا بیمہ ہوتا ہے، لیکن اب انفرادی طور پر مختلف اعضاء کے بیمے کا رواج بھی بکثرت ہو گیا ہے، مثلا ہاتھوں کا بیمہ، سر کا بیمہ، ٹانگوں کا بیمہ وغیرہ۔ اس کی شکل بھی وہی ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ان شکلوں میں ڈاکٹر کسی ایک عضو کی زندگی یا کاردی کا اندازہ لگاتا ہے، اس کے اندازے پر بقیہ معاملہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح زندگی کے بیمہ کی صورت میں، اور واپسی رقم ماں منافع کی شکلیں وہی تین ہیں۔ البتہ یہاں پورے جسم کی مدت کے قائم مقام صرف ایک حصہ جسم کی مدت یا اس کے ناکارہ ہونے کو قرار دیا ہے۔ بے املاک کا بیمہ، عمارت، کارخانہ، موٹر، جہاز وغیرہ ہر چیز کے بیمہ کا رواج اب ہو گیا ہے۔ اس کی شکل بھی وہی ہوتی ہے، یعنی بیمہ دار ایک معینہ مدت کے لیے ایک رقم بالا کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور کمپنی ایک معینہ مدت کے بعد اسے وہ رقم ماہ کچھ زائد رقم کے واپس کرتی ہے۔ اور اگر کسی حادثے کی وجہ سے بیمہ شدہ املاک تلف ہو جائے، مثلا کارخانے میں یکایک آگ لگ گئی، یا جہاز غرق ہو جائے، یا موٹر کسی حادثے میں ٹوٹ جائے، تو کمپنی اس نقصان کی تلافی کرتی ہے، اور اصل رقم کے ساتھ کچھ مزید رقم زیادہ شرح فیصد کے حساب سے بیمہ کرانے والے کو دیتی ہے۔ جیم ذمہ داریوں کا بیمہ، اس میں بچے کی تعلیم، شادی وغیرہ کا بیمہ ہوتا ہے۔ کمپنی ان کاموں کے ذمہ دار ہوتی ہے، رقم وغیرہ کی ادائیگی اور وصولی کی صورتیں وہی ہوتی ہیں۔
کتاب کا پارٹ نمبر
11 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 12 میں سماعت فرمائیں۔